السيدة بالاحترام. وفاز كرام أئمة المساجد، ذكري إمامي علي مقام إمامي حسن، وذكري مجددي ألف ثاني من التشريف فرما، سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحی وکلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أم نؤمن كما آمن السفهاء. صدق الله العظيم. وبلغنا رسله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پاک پڑھنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو شقی کو سعید بنا دے، جو شقی کو سعید بنا دے. فرماتے ہیں جلیل القدر اولیاء کرام اپنے زمانے کے بڑے بڑے عارف تھے، جواب دینے سے قاصر رہے، کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. بالاخیر میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل ہے جو شقی کو سعید بنا دے؟ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جی ہاں خضر، ایک عمل ہے. پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، کثرت الصلاۃ علیہ، کثرت الصلاۃ علیہ، کہ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ازلی شقاوت کو ختم کر دے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور ابھی تو یہ درود پاک کا بالخصوص یہ مہینہ ربیع النور کا مہینہ ہے، درود پاک کا مہینہ ہے، اور یقیناً آپ جس جگہ بیٹھے میں سمجھتا ہوں یہ بظاہر ایک نگاہ ہوتی ہے، ظاہری نگاہ ہوتی ہے، یہ کہ یہ دیکھیں کہ اسٹیج بلندی پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ بہت بلند ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں عام حالت میں کوئی دانا و بینا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی مجلس کو لے کر آج میں نے آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا، آپ کا جو بیٹھنے کا انداز ہے، کافی دیر سے میں غور کر رہا تھا، اور ناظم اجلاس کی ناصحانہ کلمات ماشاءاللہ، اور تو درود پاک پڑھیں، بخیلی نہ کریں، تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ پھر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاتن دائمتن بدوام الملک الحی القیوم۔ ماشاءاللہ آپ کی اس دیار محبت میں پہلی مرتبہ خواجہ سہرورد سرکار کی اس دیار محبت میں تقریباً دو سال سے حاضری کی جد و جہد، خلیفہ حضور محدث کبیر و سادات کرام پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید صاحب سید علی باپو صاحب قبلہ، اور ماشاءاللہ یہاں پر قاضی شہر بھی موجود ہے، صوفی صاحب بھی، حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی موجود ہیں، کوشش ہو رہی تھی لیکن کسی وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا، وہ کل کے قدرت کے کہتے نا کہ فیصلے ہوتے ہیں دو چیز کسے زور زور، یکی آب و دانا یکی خاک گور، انسان کا جب دانا پانی کہیں اللہ لکھ دیتا ہے تو دیگر چیزیں بہانہ بن جاتی ہیں، انسان پہنچ ہی جاتا ہے وہاں پر، یا تو قبر کی مٹی اسے وہاں پر کھینچ لی جاتی ہے۔ تو خیر چند باتیں دین اور عقیدے اور اعمال کی اصلاح کے حوالے سے دو دو چار چار کے انداز میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ ذرا توجہ سے انشاءاللہ سننے کی سعادتیں حاصل کریں اور خوب بیداری کا ثبوت دیں، خوب بیداری کا ثبوت دیں۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں عام طور پر دیگر حالات میں اس طرح زمین پر کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ذی شعور طبقہ، جنہیں اللہ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے، وہ نیچے وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں بیٹھنے کے لیے عقل مندی نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جس کو صوفیہ کہتے ہیں عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دین و دنیا شد کامیاب۔ صوفیہ کرام نے اس جذبے کو، اس نظریے کو عشق سے تعبیر کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہاں نیچے بیٹھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اور وہ عشق جب کسی گھر میں، جب کسی دل میں گھر کر جاتا ہے تو وہ زمین کی کسی بھی پستی میں بیٹھا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس مجلس کے، اس بیٹھک کے پیچھے جو نسبت کار فرما ہے وہ نسبت اہل بیت ہے، نسبت صحابہ ہے، نسبت حسین ہے، نبی کے گھرانے کی نسبت کو لے کر، تو نسبت ہمارا اعزاز ہے، نسبتیں ہمارا غرور ہے، نسبتیں ہمارا فخر ہے، نسبتوں نے ہمیں سنبھالا ہے، نسبتوں نے ہمیں سوارا ہے، نسبتیں ہمارا اعزاز ہے، نسبتیں ہماری مغفرت کا سبب ہے۔ قال الشافعی ما کان لی قیمت ما لم یقع بیعی انتشتریت فصرت غالی الثمن یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ تو یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ سے یہ نسبت ہے، یہ محبت ہے کہ بظاہر جو چیز جو جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے آدمی وہیں اپنا ڈیرہ جما لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو اسپرٹ کار فرما ہے وہ ہے عشق، وہ ہے عشق ہے۔ تو اسی عشق کے حوالے سے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خواہ محدث فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی ہے۔ اور اسی عشق کے حوالے سے 14ویں صدی کا مجدد امام کہتا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کائنات کی ابتدا عشق ہے، کائنات کی انتہا عشق ہے۔ یہ عشق جہاں جہاں جائے گا بے مثل تھا بے مثال بناتے جائے گا، صدیق کے دل میں گھر کے گیا، صدیق کو صداقت کا تاجدار بنا دیا، اور فاروق اعظم کے دل میں گھر کر گیا، فاروق کو عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ صحابہ کے دلوں میں جب اس دل نے عشق نے جگہ بنا لی کائنات کا کائنات کے بہترین انسان بنا دیا۔ جب عشق نے بلال کے دل میں گھر کیا، بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، بظاہر غلام تھا، آقا نے اعلان فرما دیا اے بلال وہ دن ہوا ہو گئے، اب تو عشق و محبت کا امام ہے۔ یہ عشق کی داستانیں اور ریت و تاریخ بڑی پرانی ہے، جہاں آیا انقلاب بپا کر دیا، لیکن کبھی عشق کو، کبھی عشق اور محبت کی مستی کو ڈسنے کے لیے، زہر آلود کرنے کے لیے ابلیس بھی اپنا روپ دھارن کر کے آتا ہے۔ میں اپنی اگلی گفتگو کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں، آپ توجہ رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اسی ایک عشق کی کسوٹی کو قرآن کے نظریے میں میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا دور حیات ہے، خیر قرون ہے، اللہ اکبر، رفتہ رفتہ لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک جماعت وہاں پر ایسی بھی تھی، خصوصی طور پر ان سے مخاطب ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، قالوا، جواب میں کہنے لگے نؤمنوا کما آمن السفہاء، کیا ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے، کما آمن الناس، قالوا انؤمنوا کما آمن السفہاء، جواب میں کہنے لگے، قرآن نے ان کو دعوت دی، ان کو پیغام دیا کہ ایمان لانے والوں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، ارادہ رکھنے والوں، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، ارادے اچھے ہیں، لیکن سنو قرآن کہتا ہے کما آمن الناس آمنوا کما، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ من ہم لوگ، کون لوگ؟ الف لام مفسرین فرماتے ہیں عہد ذہنی کا ہے، عام لوگ مراد نہیں ہے، قرآن کسوٹی دے رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، مگر ایسے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ قرآن کے تیور دیکھیں، نبی کے صحابہ کو اور اہل بیت کو سمجھیں، اسلام کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے خدا نے یہ دو آنکھیں دی ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت۔ قرآن کسوٹی دے رہا ہے کہ
اے مکہ والو، اے مدینہ والو، ایمان لانا چاہتے ہو، تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن سنو، تم اگر اپنے مرضی سے ایمان لاؤ گے، اپنے بن بنائے طریقے کے مطابق ایمان لاؤ گے، کہتے ہیں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے لیے تمہیں کسوٹی بھی دی جا رہی ہے، حکم کے ساتھ اللہ نے آئیڈیل بھی بتا دیا ہے کہ اے مکہ والو، اے مدینے والو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لا جیسے مصطفیٰ کے یار ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ تو جماعت کا نام لیا، پوری جماعت کا نام لیا اجمالاً۔ اگر تفصیل بیان کی جائے تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ بنا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت ابو بکر ایمان لے کر آئے، جیسے عمر ایمان لے کر آئے، جیسے عثمان غنی ایمان لے کر آئے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے حیدر کرار ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حبشہ کے بلال ایمان لے کر آئے، حضرت ابو عبیدہ ایمان لے کر آئے۔ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت سلمان فارسی ایمان لے کر آئے۔ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے نبی کے صحابہ۔ کسوٹی صرف اہل بیت نہیں، کسوٹی صرف، اور میاں دیکھو الحمدللہ تاریخ کی کتابوں کے چوپڑے کے حوالے دینے والوں میں سے نہیں، ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ سن لے، ضروری ہے آج کے دور میں۔ تاریخ وہ معتبر ہے کہ قرآن اور حدیث اس تاریخ کی تائید کرے۔ جو تاریخ قرآن حدیث سے ٹکرا جائے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ صرف ہم تاریخ نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس تاریخ لکھنے والے قلم کو بھی دیکھتے ہیں جس نے تاریخ کو رقم کیا ہے، کہ وہ تاریخ لکھنے والا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، احمد رضا کا غلام ہے، یا کسی رافضی کا غلام ہے۔ ہمیں اسی تاریخ کو نہیں مانتے، عقیدے تاریخ کی کتابوں سے نہیں بنتے میاں، عقیدے قرآن سے بنا کرتے ہیں، عقیدے حدیث مصطفیٰ سے بنا کرتے ہیں۔ اور جو تاریخ قرآن اور حدیث کی غلام ہوگی وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اس لیے آج کل اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا۔ سوشل میڈیا پہ بڑے ہنگامے چل رہے ہیں، معلومات تو رہتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے نبی کے صحابہ۔ قالو، پلٹ کر منافقوں نے کہا، نؤمنو کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے، جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن نے کسوٹی دی ایمان کے لیے صحابہ۔ اور صحابہ میں سارے کے سارے شامل، آیت کریمہ میں سارے صحابہ شامل، ایک بھی خارج نہیں، چاہے حضرت ابو بکر ہو آیت میں داخل، عثمان غنی ہو آیت میں داخل، مولا علی ہو آیت میں داخل، حضرت امام حسن ہو آیت کریمہ میں داخل، امام حسین ہو آیت کریمہ میں داخل۔ اس لیے کہ دونوں شہزادے صرف سرکار کے شہزادے نہیں بلکہ صحابی بھی ہیں، امام حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین یہ صرف رسول اللہ کے شہزادے، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے دلبند ہی نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں۔ تو ایمان ایسے لے آؤ جیسے امام حسن لے کر آئے، ایمان ایسے لے کر آؤ سارے کے سارے صحابہ شامل، کم و بیش 124,000۔ مفہوم یہ بنا، ایمان ایسے لاؤ جیسے حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آئے، ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے حضرت معاویہ ایمان لے کر آئے۔ میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، میں نے قرآن پیش کیا ہے، لہذا اگر کوئی معاویہ کو آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا وہ قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ معاویہ کو اگر کوئی آئیڈیل ماننے تیار نہیں تو نبی کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کہ صحابی نبی کے نگاہ کرم کا نام ہے، نگاہ مصطفیٰ جسے چن لے، جسے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا ایمان کے ساتھ شرف مل جائے وہ صحابی بن گیا۔ 1,23,999 انبیاء کرام، حضرت آدم تا عیسیٰ، چاہے وہ اولو العزم پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اس میں اپنی نگاہ سے کسی کو، سب اگر اپنی نگاہ ڈالے کیا وہ صحابی بنا سکتے ہیں کسی کو؟ ایمان سے بتاؤ، رسول اللہ کے صحابہ، صحابی جو شریعت میں متعارف ہیں، کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ یہ حضور کی نگاہ کا عالم ہے، یہ حضور کی نگاہ کا عالم ہے، یہ حضور سے لقا کا عالم ہے۔ تو آپ سوچے کہ قرآن کہتا ہے مکہ کے کافروں کو، مدینے کے کافروں کو، قیامت تک کے کافروں کو، کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، صرف نبی کے اہل بیت نہیں، حالانکہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناب ہے اطرت رسول اللہ کی، نبی کے صحابہ بھی ہمارے ہیں اور نبی کے اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ نے دین پہنچایا ہے اور اہل بیت نے دین بچایا ہے۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صحابہ، ذکر اہل بیت اطہار۔
تو ایمان ایسے لے آؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے، صحابہ میں سب شامل، امام حسن بھی شامل، امام حسین بھی شامل، اس لیے کہ علی الاتفاق آپ رسول اللہ کے صرف شہزادی نہیں بلکہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، حضور کے کیا ہیں؟ صحابی بھی ہیں۔ قرآن کی وہ آیتیں جو صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں، ان تمام آیتوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین بھی شریک ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی شریک ہیں، اس لیے کہ ان کو صحابی رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ قالو، جب قرآن نے کہا ایمان لاؤ، یہ دور رسالت کی بات چل رہی ہے، تو قالو کہنے لگے، انؤمنو کما آمن الصفا، کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے؟ معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ کو سب سے پہلے بیوقوف کہنے والے کون؟ منافق۔ کون؟ منافق۔ صحابہ کو قرآن نے آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ ایمان کی چاشنی چکھنا چاہتے ہو، تمہارے لیے جو ایمان آئیڈیل ہیں وہ صحابہ کی ذوات ہیں، ان کی طرح ہی ایمان لے کر آؤ۔ حکم میرا ہے، ایمان مجھ پر لانا ہے، لیکن انداز طریقہ تمہیں میرے نبی کے صحابہ بتائیں گے اور کون سا ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ قرآن نے کسوٹی دی ہے اور سارے کے سارے صحابہ شامل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو آج کی اصطلاح کے مطابق وضاحت کر دوں، سنی صحیح العقیدہ تھے، اقرار کر لیا، اور جو رافضی نما تھے، یہاں رافضیت پنپ رہی تھی، کہنے لگے
کہ یہ بیوقوف ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کیا ان بیوقوفوں کی طرح
نبی کے صحابہ پر سب سے پہلا حملہ کرنے والے کون؟ منافق ہے۔ کون؟
اور بابا میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اور آج بات انشاءاللہ صرف قرآن کی روشنی میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں، کچھ موضوع ہی ایسا ہے نا کہ قرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارا پہلا مصدر اور منبع، سر چشمہ، ہماری پہلی حجت قرآن ہے، پھر حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو منافقین کہنے لگے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے،
لہذا پتا چلا کہ نبی کے صحابہ کو بارا کہنے والے ان پر تان و تشنیع کرنے والے سب سے پہلے اسلام کے دشمن ہے جن کے دل ٹیڑے تھے۔ لہذا اگر آج نبی کے صحابہ مثلا امیر معاویہ کو امیر معاویہ کو حضرت ابو سفیان کو حضرت ابو بکر کو حضرت عثمان غنی کو حضرت طلحہ کو حضرت وحشی کو حضرت زبیر کو
اگر کوئی برا کہتا ہے تو قرآن کی اصطلاح کے مطابق ان کا تعلق وہیں سے ہے۔ صحابہ کو حضور کے صحابہ رسول اللہ کے صحابہ، تو حضرت امام حسن اور امام حسین اس نص میں شامل ہے چونکہ آپ صحابی بھی ہیں۔ قرآن نے دوسرا مطالبہ کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربا۔ قرآن مجید میں صرف اہل بیت ہی کی شان نہیں بیان کی گئی، بابا صحابہ کی بھی شان بیان کی گئی ہے۔ صحابہ نے اہل بیت کا مقام بتایا،
حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور فرمایا لیس بشبیہم بعلی، کہ حسن علی کے مشابہ نہیں ہے اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ اب سادات کرام کا کام ہے کہ میدان میں آئے اور صحابہ کی عظمت کے گن گائیں، بالخصوص اس وقت جب جلیل القدر صحابہ پر حملہ ہو رہا۔
اب دیکھیں آپ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت بھی ہیں رسول اللہ کے صحابہ بھی ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ یہ جانتے ہیں کائنات کے سب سے بہترین انسان، کائنات کے سب سے بہترین انسان۔ صحابہ کے بارے میں سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور، اب کوئی وہاں تو نہیں نہ بولے گا کہ اوریجنل نہیں ہے، ہاں بابا ادھر تو نہیں نہ بولے گا کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے بابا۔
غوث پاک دنیا کے تمام سیدوں کے تمام مشائخ کے روحانی باپ ہے، پوچھا گیا کہ اے پیروں کے پیر، اے روشن ضمیر، اے غوث اعظم دستگیر، صحابہ میں اگر کبھی ظاہری اختلاف نظر آئے تو کیا کرے؟ فرماتے ہوٹوں کو سیلو، بات مت کرنا، ہوش سنبھالنا، عقل پر پہرا دینا، ہوش کرنا، اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہے، نبی کے صحابہ ہے، ادب کرنا، خبردار بات مت کرنا۔
نعرے تکبیر،
فیصلہ کرنے نکلے،
نعرے رسالت، تعلیمات غوث اعظم،
آج فیصلہ کرنے نکلے 1400 سال کے بعد بابا، ہاں 1400 سال کے بعد جو ہے فیصلہ کرنے نکلے۔ بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
بلکہ حضرت مجدد الفسانی جن سے آج کی یہ شب منسوب ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اگر اختلاف نظر آئے،
مشاجرات پر گفتگو مت کرو، خاموش رہو، کبھی بظاہر جھگڑا نظر آئے، بظاہر میں بات کروں گا اس پر انشاءاللہ، جھگڑا ہوتا نہیں ان میں، اختلاف ہوتا نہیں ہے، حقیقی اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ وہ کرے بڑے صحابہ جو ان سے بڑا ہو، جو ان سے بڑا ہو، جیسے دو صحابہ ہیں، جیسے مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، اور دوسرے کوئی باہر والے نہیں، حضور کے سگے سالے ہیں بابا، حضور کے سگے سالے ہیں۔ 1400 سال کے بعد جو ہے کسی کو کیا پوری کہ بابا گھر میں گزرا ہے۔ تو حضرت مجدد ابن الف، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف اگر نظر آئے تو فیصلہ وہ کرے جو ان سے بڑا ہے، اور ان سے بڑا یا تو اللہ کی ذات ہے یا رسول اللہ کی ذات ہے، کیا کرے؟ کہتے خاموش رہو.
تو قرآن نے کسوٹی دی، ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. بات قرآن کی ہوگی، تاریخ طبری کا البدایہ والنہایہ کا حوالہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ تاریخیں گھڑی گئی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. شیعہ نے، رافضیوں نے، تاریخیں گھڑی ہیں.
ارے 300,000 سے زیادہ تو حدیثیں گھڑی انہوں نے. تو قربان جائیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امام اعظم پر، جنہوں نے کھنگال کر نکالا ہے سبوں کو، بابا بے نقاب کر دیا ہے. تو حضرات محترم، یہ محفل ہے جس میں صحابہ کرام ہیں، اور جانتے ہیں کہ دور خلافت چل رہا ہے، اگرچہ آپ کا شمار خلفاء راشدین میں نہیں ہوتا ہے، لیکن خلیفہ راشد تو ضرور ہیں، آپ خلیفہ ضرور ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی بھی ہیں اور رسول اللہ کے سگے سالے ہیں، یہ رشتہ دھیان میں رکھنا بابا، پھر انٹری مارنا کہیں.
ایک سوال آپ نے پوچھا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ کے اصحاب بھی ہیں، کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر کائنات میں خاندان، نسب اور حسب کے اعتبار سے افضل ترین انسان کون ہے؟
کون فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ. ایسے ہی آپ نے سوال پوچھا، جانتے محفل میں سبط پیمبر، ابن بطول، شہزاد رسول، امام عالی مقام، جنتی جوانوں کے پھول، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ بار تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. امیر معاویہ نے یہ سوال پوچھا، کافی صحابہ بھی موجود تھے، اور حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر جلوہ بار تھے. حضرت مالک ابن عجلان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اجازت دے تو میں کہوں،
میں بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں حسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟
کہا بتاؤ کون ہے؟ مالک نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا شہزاد رسول حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اللہ اکبر. چہرہ، جس چہرے کے بارے میں حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پورے 100 سال میں اتنا بہترین شعر کسی نے اہل بیت کی تاریخ میں لکھا ہی نہیں بابا، پورے 100 سال میں.
واہ واہ واہ.
اور یہ صرف میں، یہ علماء کا اسٹیج بابا، یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے، میں تو بہت کم علم ہوں، لیکن جب بات عظمت صحابہ، عظمت اعلی حضرت اور عظمت اہل بیت کی آئے گی نا، تو پھر بابا زبان بھی ذوالفقار ہے اور قلم بھی ذوالفقار ہے. پھر میں نے کل کے رضا سے بہت فیض پایا ہے، پھر کل کے رضا سے بہت فیض پایا ہے.
یاد رکھے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کھنگالو تاریخ پوری دنیا کی، اہل بیت کی شان میں بریلی کے تاجدار نے یہ جو 4 مصرے کیے ہیں، بیان کیے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور. اس کے باوجود کہتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں.
لا لا لا،
اتنا بڑا الزام ہے بابا یہ.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی رضوان دفاعی شاہ صاحب قبلہ.
ارے میاں، اعلی حضرت کی زندگی کو اگر نچوڑا جائے نا، ایسے ایسے نچوڑا جائے نا، تو جو نکلے گا وہ عشق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عشق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.
اور اسی عشق کے حوالے سے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت فرماتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی،
عشق ہی ان کا سرمایہ حیات تھا، کچھ بھی نہیں تھا بابا ان کے پاس. ان کا سب سے بڑا روحانی ہتھیار تو یہی تھا. فتاوی رضویہ شریف میں پوچھا گیا ہے، کسی نے سوال پوچھا اعلی حضرت سے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد جو سادات ہیں، جو سید ہیں، کیا واقعی ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے؟ کبھی پڑھا کرو میاں، پڑھا کرو کبھی. تو کسی نے پوچھا کیا حضرت سیدہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے اور یہ برکت جو ان کی اولاد کو حاصل ہوگی یہ کس کی وجہ سے، سیدہ کی وجہ سے یا حضرت مولا علی شیر خدا کی برکت کی وجہ سے؟ اعلی حضرت کا قلم حرکت میں آتا ہے،
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً بے شمار صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، جو اللہ کے علم میں سید ہیں۔
سبحان اللہ،
یہ جملہ سنیں، جمعراتی نکل گئے، جو اللہ کے علم میں سید ہیں، جو اللہ کے علم میں سید تھے سید ہیں اور باقی رہیں گے، اعلی حضرت فرماتے ان کو جہنم کی آگ حرام ہے۔
یہ ہے ان کا سیدوں کے سادات کے حوالے سے، پڑھا کرو میاں کبھی۔ امام اہل سنت کو آج پروپگنڈے کی زبان میں، حاسدوں کی زبان میں مت سمجھو مسلمانوں، ارے یہ تو رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ سیدوں کا تحفہ ہے، یہ غوث جیلانی کا تحفہ ہے۔ ناز کرو مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے پاس عطائے رسول بھی ہے اور عطائے آل رسول بھی ہے۔
اللہ اللہ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز،
محفل میں تھی،
مسلک اعلی حضرت
محفل تھی، پوچھا کہ سب سے افضل کائنات میں اس وقت حسب اور نسب کے اعتبار سے کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کے شہزادے امام علی مقام امام حسن ابن علی۔ محفل کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ سوال کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا۔ ارے صحابہ کو اہل بیت کو مت لڑاؤ، قرآن نے فرمایا رحما و بینہم، محمد الرسول اللہ۔ اس میں بہت زیادہ رحم دل تھے وہ صحابہ، قرآن کہتا ہے رحم دل تھے، اور یہ بولتا ہے کہ نہیں قدورتیں تھی۔ معاذ اللہ، قرآن کو مانو گے یا تاریخ کو مانو گے؟ ارے تاریخ تو شیعہ لوگوں نے گڑی ہے، تاریخ تو شیعہ لوگوں نے گڑی ہے، اور جانتے ہیں یہ فتنے ہندوستان میں کب اور کیسے آنا شروع ہوئے؟ ذرا اس کی بھی ایک جھلک سن لے، مجدد الف ثانی کا دور ہے، 10ویں صدی ہجری ہے، ہندوستان میں اکبر دین الہی کا جب فتنہ اٹھا، اس کا بیٹا شاہ جہاں، اس کی بیوی نور جہاں ایران سے آئی، شیعت لے کر آئی، شیعت اور رافضیت کے کیڑے لے کر آئی۔ دونوں چیزیں ذہن میں رکھے، میں تاریخ جوڑ رہا ہوں، 10ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، تاریخ جوڑے ذرا، نتیجہ آخر میں نکالوں گا، تاریخ جوڑے ذرا کہ ہندوستان میں سنیت ہی کا ماحول اور ماحول ہے، اللہ والوں کا ماحول اور صوفیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر ایک دور ایسا بھی آتا ہے جب اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی، مذہب اسلام کے آئین کو تحس نحس کر دیا، قانون بدل دیے، مسجدوں کو مسمار کر دیا، داڑھی رکھنا چہرے پر حرام قرار دیا، حج کو جانے کی اجازت نہیں کہ حج کو جانا حرام، حج کو جانا حرام، مسجدوں کو نیست اور نابود کر دو، جس کے نام محمد ہیں، جس کے نام مذہبی ہیں ان کے نام بدل دو، ان کے نام بدل دو۔ یہ میں بس خاکہ بیان کر رہا ہوں، کہا سور کا گوشت حلال جائز، معاذ اللہ رب العالمین، جو حلال تھے وہ گوشت حرام، وہ گوشت کیا ہو گئے؟ حرام۔ اس کے دربار میں کمپلسری ہو گیا کہ مجھے سجدہ کریں، اور جانتے ہیں کہ یہ صرف میں خاکہ پیش کر رہا ہوں، صرف وہ، دیگر جو ہے ہندو مت جو ہے اس کے علاوہ کرسچینٹی، کئی ادیان، کئی جو دین تھے ان سے وہ متاثر تھا، ان تمام دینوں کا وہ مجموعہ تھا، مرکب تھا، بنیاد رکھی اس نے۔ آگ کی پرستش کی جائے گی، خدا کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، مسجدوں کو مدرسوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس زور سے فتنہ اٹھا تھا دین الہی کا کہ اللہ اکبر، کوئی اپنے گھر میں محمد اپنے بچے کا نام تک نہیں رکھ سکتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے علماء اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اگر آگے بڑھا تو وہ مجدد الف ثانی تھا۔
علماء کی کمی نہیں تھی، خانقاہوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ٹکرانے کی جو جرت ہوتی ہے نا، سنو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پورے صدی کا جو فیض ہوتا ہے وہ مجدد کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ مجدد کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا چلا، اور جانتے ہیں دو مولانا بھی تھے اس کے ساتھ، ابو الفیض اور فیضی، تفسیر بے نقط، ایک تفسیر لکھی، تفسیر کا نام ہے تفسیر بے نقط، بغیر نقطے والی عربی۔ بابا اپنے سے تو پانچ جملے نہیں لکھے جائیں گے، اتنا بڑا عالم تھا۔ لیکن جانتے ہیں اکبر کے پاس ایک کتاب لے کر آیا اور کہا کہ دیکھو یہ کتاب تم پر نازل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے بعض مورخین نے لکھا کہ نبوت کا بھی دعویٰ کر لیا، بعض میں الوہیت کا بھی دعویٰ کر لیا، اور کہا گیا کہ نیا دین اور نئے احکام، تم مجتہد اعظم ہو، اب تمہیں 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب کا جو 1000 سال تمہارا دین ہوگا، نئے دین کی بنیاد رکھو، کئی مذاہب سے مل کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ترس رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل کچھ ویسے ہی حالات ہندوستان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ تو انہیں وقت بتائے گا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں بے شمار علماء موجود تھے، بے شمار خانقاہیں تھیں، لیکن ٹکرانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ارے میاں، تاتل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے حسینی کلیجہ لگتا ہے، حسینیوں کو قید و بند سے ڈرانا دھمکانا چھوڑ دو۔ سیدوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دو بابا، سید ہی کیا جو ڈر جائے بابا۔ آدمی سامنے بات کرے آ کے، اہل بیت کا گھرانہ تو یہ ہے کہ آدمی سامنے بات کرے۔ تو دیکھے حضرت مجدد الف ثانی دربار میں پہنچے، کہا سجدہ، شاہجہاں اسی طرز پر چل پڑا تھا، شاہجہاں اسی مجدد الف ثانی کا سامنا شاہجہاں سے ہے، بالکل گمراہ ہو چکا ہے، ٹھان لیا کہ ٹکرانا ہے، دین کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، دربار میں جب حاضر کیا گیا تو ایک رافضیہ بھی تھی، نور جہاں ایران کی چائے پی کر آئی تھی، ایرانی تھی اور شیعہ تھی۔ ملا شاستری نے اس دور میں ایک بہت بڑا شیعہ لوگوں کا مولوی تھا، جانتے ہیں شاہجہاں کے دور میں اس نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، کتاب لکھی، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، شیعہ اس کو شہید ثالث کہتے ہیں۔ نور جہاں نے اعتراض کیا تھا، لیکن مجدد الف ثانی کی تعلیمات کے بدلے شاہجہاں کی روح بدل چکی تھی، داخل اسلام ہو چکا تھا، پلٹ کر اپنی بیوی کو کہا تھا کہ من ترا جان دادا ام ایمان نہ دادا ام، نور جہاں میں نے اپنی جان دی ہے، تجھے اپنی جان پیش کی ہے، ایمان نہیں دیا ہے، صدیق اور عمر نبی کے صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ رافضیوں کا جو ہے چکر ہندوستان میں کب زور پکڑا ہے، مجدد الف ثانی کے زمانے سے۔ اب سنو کہ بر صغیر کی سرزمین پر، میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے بر صغیر کی سرزمین پر سب سے پہلے رافضیوں کے رد میں جو کتاب لکھی وہ مجدد الف ثانی نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے رد روافض۔ تار وہاں سے جڑے، تار کہاں سے جڑے، وہاں سے۔ اچھا کام کیا تھا، تازیے کو ٹاپک بنایا، علم کو ٹاپک بنایا، اور اندر سے شیعت کا، ادھر شیعہ کے، آج کل یہی تو ہو رہا ہے بابا، ادھر علم، امام عالی مقام کے علم کی عظمت کو سلام، ہم تو نبی کے گھر والے بابا، ہم کو معلوم ہے سب، ہم کو سب خبر ہے کہ 12 اماموں میں سے کس کس امام نے علم لگائے ہیں اور کس نے نہیں لگائے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ یہ علم دکھانے کے بہانے ہیں، یہ علم جو ہے عین کے ساتھ دکھانے کے بہانے ہیں، اندر سے کوئی اور علم ہے، اندر سے کوئی اور علم ہے، ادھر دو علم ہے بابا، یہ تو شیعہ لوگوں کے ساتھ جو اٹھ بیٹھ کے گانٹ سانٹ کر رہے ہیں ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جس چیز سے حسین کی یاد آ جائے، اور میں پوچھتا ہوں ان سے کہ جس سے شیعہ یاد آ جائے اور شیعت کی یاد آ جائے، حسین یاد آ جائے، ذرا پلٹ کر کہ جس سے شیعت اور شیعہ یاد آ جائے، پہلے ان سے پوچھو کیا اہل بیت کے 12 اماموں نے اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں محرم میں کالی اور ہری جھنڈیاں لگائی تھی؟ علم تو بہانہ ہے، علم کے نام پر شیعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے بیدار ہو جانا عزیزان ملت اسلامیہ۔ آج تک کسی سنی نے اپنے اسٹیج پر یوم قدیر خم نہیں منایا ہے، آج تک کسی سنی نے اپنے اسٹیج پر شام غریبہ نہیں منایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اچھا اعلی حضرت کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ بے نقاب تو وہیں سے ہوتا ہے، نقاب تو وہیں سے اترتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، بیدار ہونا عزیزان ملت اسلامیہ۔ جانتے ہیں کہ مجدد الف ثانی، چونکہ آج کا پروگرام حضرت سے منسوب ہے، کوئی مت بولنا کہ موضوع پر بات نہیں کر رہے بابا، مجدد الف ثانی دربار میں ڈٹ گئے، شاہ جہاں نے کہا سجدہ کر، ارشاد فرماتے ہیں گردن جھکے گی تو اپنے خالق و مالک کے دربار میں جھکے گی، خدا کے دربار میں مسلمان غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور میرے اعلی حضرت نے جب گنبد خضرا کو دیکھا تھا تو یہی تو فرمایا تھا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، کہ ہاں یہی امتحان ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ گنبد خضرا کو سجدہ کرو، مگر کیا کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ گردن جھکے گی تو اللہ کے، دبدبا بہت تھا حضرت کا، دبدبا بہت تھا، حکومت میں بہت سارے لوگ حضرت کے چاہنے والے مرید تھے، جیل بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ جیل بھیج دیا۔ ایک تو یہ، دوسری سازش وہ شیعہ جو رافضی تھی نا، ایران والی آئی تھی، یہ ایران کی چائے آج کل ہندوستان میں بہت چل رہی ہے، ہوشیار رہنا۔ تو یہ اس نے کیا کیا، بادشاہ کو، شاہ جہاں کو بدگمان کرنے کے لیے مجدد الف ثانی کے بارے میں کہا کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں افضل ہوں، الٹا پیترا۔ آپ نے فرمایا، بلایا، سوال ہوا، کیا تم ایسا کہتے ہو؟ کہ میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ یہ صوفیاء اکرام کی شان ہوتی بابا، سیدوں کو خاص کر سیکھنا چاہیے۔ مجدد الف ثانی اور کہتے ہیں کہ حضرت علی پر اگر کس کوئی جو ہے، حضرت علی کو اگر فضیلت دے حضرت ابو بکر صدیق پر، تو ہم اس کو جو ہے ملزم اور جرم اور حرام تصور کرتے ہیں، لائق توبہ اس کو، تو میں خود کو کیسے کہوں؟ یہ پیترا چلا نہیں نور جہاں نے، شیعہ لوگ ایسے اس زمانے میں بھی ڈس رہے تھے اور سنیوں کے درمیان گھس گئے تھے، خانقاہوں میں، سیدوں کی خانقاہوں میں، علماء کے درمیان وغیرہ وغیرہ، بھیس بدل کے کسی طرح ان میں گھس کے ان کو کیا کرو، آپس میں گڑ مڑ کر کے لڑاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اخیر میں جانتے ہیں مجدد الف ثانی کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، لیکن مجدد الف ثانی کو پورے نظریات بدلنے تھے، پورے ملک کو بدلنا تھا، صرف تنہا آدمی کو نہیں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے خدمات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ مریدین نے کہا کہ حضور، حکومت اگر اشارہ کرے تو بادشاہ کی حکومت کا تخت پلٹے کا نہ، میں تخت کو بدلنا نہیں چاہتا، تخت کو پلٹنا نہیں چاہتا، میں ان کے دلوں کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جیل میں داخل کیا گیا، اللہ اکبر، ایک دن آیا، مجبور ہو گیا شاہ جہاں، کہا حضرت مجدد الف ثانی کو جیل سے نکالا جائے۔ جب نکالا گیا، حضرات حیران ہوں گے، جب گئے تو تنہا تھے اور جب باہر نکلے ہیں تو 10,000 کافروں کو کلمہ پڑھا کر باہر نکلے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
10,000 اور صرف دس ہزاروں کو کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ دس ہزار کے دس ہزار ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا، مجدد الثانی کسی عام مولوی کا نام نہیں ہے، کسی عام محقق کا نام نہیں ہے۔ ارے مجدد الثانی وہ مجدد ہے جن کی بشارت اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں عطا فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک صلہ پیدا ہوگا جو بندوں کو خدا سے جوڑ دے گا۔ اور غوث پاک نے اپنے زمانے میں مجدد الثانی کی بشارت دی تھی اور اپنا جبہ بھی دیا تھا۔
سبحان اللہ،
ارے بڑے پیر نے اپنا جبہ بھیجا تھا، کہا دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ آخر میں جب باہر آئے ہیں، جانتے ہیں مختصر، شاہ جہاں کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ شاہ جہاں جو اپنے اکبر کے نقش قدم پر تھا، دین الہی کی جس نے بنیاد رکھی تھی، مذہب اسلام کو متزلزل کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مذہب اسلام کا اصول ہے کہ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دبائے گا کوئی اتنا۔ یہ آسمانی دین ہے، بچوں کا کھیل توڑی ہے۔ ارے بند کرو میاں، مٹنے مٹانے کی باتیں بند کرو۔ 1400 سال جو ہے، 1400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس سے بھی کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو گیا ہے؟ یہ کریں گے نہیں وہ کریں گے، کیا بازیچہ اطفال ہے کیا، یا بچوں کا کھیل ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ارے جس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے حیدر کرار کے شہزادوں کو بھیجا ہو،
اللہ سبحان اللہ
اہل بیت کو بھیجا ہو، اور جس کو پہنچانے کے لیے صحابہ کو، اس دین کی عظمت اور رفت کا عالم کیا ہوگا۔ پوچھا کون ہے؟ کا حسن، کا کیسے، کا ان کی ماں فاطمۃ الزہرا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، جنتی جوانوں کی اور سردارہ فاطمہ ہے۔ اور کہا ان کے بابا فاتح باب ولایت، فاتح باب ولایت عشر مبشرہ میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر حضور نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو یہ علی کی شان ہے، حسن کے بابا کی شان یہ ہے، حسن کے بابا کی شان یہ ہے۔ کا ان کے چچا، کا ان کے حضرت جعفر تیار، حضرت جعفر تیار۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے، ذرا منظر کشی دیکھ لے، دلائل دیے جا رہے ہیں محفل میں امیر معاویہ کے سامنے۔ کیا حضرت مالک دلائل دے رہے ہیں کہ حضرت جعفر تیار کے بارے میں اللہ کے رسول مدینے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جھنڈا میرے جعفر نے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا، تلوار چلی دشمن کی، ہاتھ کٹ گیا، علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں جو ہے ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، آپ نے سینے سے لگا لیا۔ آقا مدینے سے جنگ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے جعفر کو نیزہ مار دیا، لمبا آر پار ہو گیا میرا جعفر زمین کی طرف۔ زید ابن رواحہ نے علم تھام لیا، علم میں مختصر بتا رہا ہوں، علم تھام لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ بیان کر رہے تھے مدینے میں، اور یہ واقعہ جانتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے حضرت جعفر تیار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، میں نے وہاں آسموں کے سمندر دیکھے ہیں، ایسی روحانیت، ایسی روحانیت کے نہ پوچھے آپ، حضور کی اہل بیت سے ہیں آپ۔ تو وہاں جانتے ہیں آپ کہ حضور فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آسمان کی طرف کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جعفر تیار کے دونوں بازو کٹے، اللہ نے اس کے بدلے 2 پر عطا فرمائے اور پورے جنت میں گھوم رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں جعفر تیار جب جنت میں گئے ہیں، ذرا یہ بات بھی سن لیا، کم پڑھنے لکھنے میں آتی ہے، کم سننے میں آتی ہے، کہ جب جنت میں گئے تو اللہ نے پوچھا، جعفر کیسی لگی جنت؟ پوری جنت جو ہے آپ نے گھوم لی۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری جنت سے میں لطف اندوز، کہتے ہیں مجھے سرور نہیں مل رہا۔ کہا کیوں؟ کہا جنت میں رسول اللہ نہیں ہے۔ کہا جنت میں رسول اللہ نہیں ہے، تو وہ دلیل دیتے امام مسلم جو ہے کہ یہ وہ امام حسن ہے جن کے چچا جعفر تیار ہے، ان کی دادی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، جب ان کا وصال ہوا، حضور اپنی ماں کے بعد اگر کسی کو اپنی ماں کہتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت، حضرت مولا علی شیر خدا کی کن ہوئی ہے،
ماں ہوئی. مولا شریف خدا کی ماں کون؟ حضرت فاطمہ. تو مولا علی شریف خدا کی ماں ہوئی. حضور اپنی ماں کے بعد آمینہ کے بعد کسی کو ماں کا درجہ دیتے تھے اور ماں کہہ کے پکارتے تھے. تو حضرت حضور کی بہت خدمت کی. عزیز جان ملت اسلامیہ, جب ان کا انتقال ہوا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں دفن ہونے سے پہلے اپنا پیرہن اپنے کفن کے لیے دیا اور آپ قبر میں لیٹ گئے. حضور قبر میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی, اللہم اغفر لی ام فاطمہ بنت اسد, اے مولا میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے. بی نبی کا, تیرے نبی کے وسیلے سے, وہ بھی انبیاء الذین, کہتے ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے. ارے وسیلہ لیا حضور نے بابا, وسیلہ. اور یہ چوٹے لکھتے ہیں کہاں وسیلہ لکھا ہوا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی. تو کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں کہ امام حسن کی ایک دادی فاطمہ بنت اسد ہے, جن کی شان یہ ہے کہ نبیوں کے امام نے نماز جنازہ پڑھائی, قبر میں اترے اور اپنا پیرہن دیا. یہ حسن کی دادی ہے. اور کہتے ہیں ان کی ایک نانی بھی ہے, ان کی ایک نانی بھی ہے. نسب ذرا وہ دیکھے کہ اللہ کے رسول غار حرا میں تشریف لے گئے, کئی دنوں سے واپس نہیں آئے, کئی دنوں سے واپس نہیں آئے, اوپر چڑھے واپس نہیں, کئی دن گزر گئے, کئی ہفتے گزر گئے. حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں فکر مند ہو گئی اور توشہ لے کر کے, حضور کا توشہ ختم ہو گیا ہوگا, پانی لے کر پھر غارِ حرا. غارِ حرا گئے ہو کبھی بابا؟ گئے نا بابا. کون گئے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ, ہے نا اسلام کی پہلی وحی. اللہ سب کو لے جائے بابا. دعا کرنا کہ اللہ جہاں تیرے محبوب رسول کے جس غار حرا میں قدم لکھے ہیں, تیرے نواس حسن اور حضرت بائزید بستامی کی طفیل ہمیں زیارت عطا فرما باقی. تو دیکھیں کہ حضرت مسلمانوں کی پہلی ماں حضرت خدیجت الکبرہ غار حرا پر کتنی مشقت ہے چڑھنے میں, آج نہیں چڑھا جاتا بابا, اس زمانے کا حال کیا ہوگا. تو گئی, ابھی غار کے قریب بالکل پہنچنے والی تھی کہ سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت جبرائیل امی, جو میرے نبی کے خادم ہیں, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کا رب فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی ماں میری بندی خدیجہ آپ کی فکر میں دانا بھی لے کر آ رہی ہے اور پانی بھی لے کر آ رہی ہے, اور اس کی صدا سے میں بہت خوش ہوا ہوں. اے محبوب, اللہ فرماتا ہے, جبرائیل عرض کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ جب تشریف لائیں تو آپ یہ کہنا کہ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے, اللہ نے تم کو. آج کی مائیں بہنیں سنیں, مسلمانوں کی مائیں سنیں بہنیں سنیں کہ مسلمانوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ کائنات کی وہ عظیم عورت ہے جس کو اللہ نے آسمان سے سلام بھیجا ہے. تم اپنی عظمتوں کو سنبھالو, تم کیا ہو, تمہارا مرتبہ کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے, تمہاری عزت کیا ہے, تمہاری رفت کیا ہے. تمہیں پڑھنا چاہیے حضرت خدیجہ کو, تمہیں پڑھنا چاہیے حضرت عائشہ کو, تمہیں پڑھنا چاہیے سید کائنات حسنین کریمین کی ماں فاطمۃ الزہرا کو. ان کو آئیڈیل بناؤ, اپنی بچیوں کو اہل بیت کی ان شہزادیوں کا جام پلاؤ, سکینہ کا جام پلاؤ, حضرت نفیسہ مصریہ کی محبت کا جام پلاؤ, حضرت ام الورا حضرت غوث پاک کی ماں کی محبت کا جام پلاؤ, حضرت بی بی ماہ نور. خواجہ صاحب ایک مرتبہ آگے, خواجہ صاحب ایک مرتبہ, 300,000 کافر داخل اسلام ہوئے تھے, خود سے داخل ہوئے تھے. ہاں ڈرانا نہیں بابا. تو داخل ہو گئے, گھر میں پہنچے, اماں نے پوچھا تھا, اماں نے پوچھا بیٹا آج بہت خوش ہو, سرکار غریب نواز کرتے, اماں آج میں بہت خوش ہوں. کا تبلیغ کی, 300,000 کافروں نے آج کلمہ پڑھا ہے داخل اسلام کے, سبحان اللہ, خوشی کی بات ہے نا بابا. تو خواجہ صاحب سے اس وقت ان کی ماں نے پوچھا تھا کہ بیٹا معین الدین ٹھیک ہے, بڑا کام ہوا, لیکن ایک سوال ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کمال تمہارا ہے یا میرا ہے؟
کمال تیرا ہے یا کمال میرا ہے؟ ہندوستان کا جو سلطان ہے تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں آ گیا، اس لیے کہ اگر وہ سلطان الہند ہے وہ جان رہا ہے میں نے جس کوک سے جنم لیا ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کی شہزادی ہے۔ کہا جواب کیسے دوں، ماں ماں ہوتی ہے میاں، ماں کا مرتبہ سمجھو، ماں کو اولڈ ایج ہوم بھیجنے والوں، ماں کو گالی کلوج دینے والوں، ماں کو دھتکارنے والوں، ارے ماں ماں ہے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ اماں آپ ہی بتائیں، میں تو قاصر ہوں بتانے سے، ہندوستان کا والی ماں کا مرتبہ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے، تو پوچھا اماں آپ بتائیں کہ کمال کس کا ہے؟ فرماتی ہے بیٹا کمال تیرا نہیں، کمال تیری ماں کا ہے۔
کہا اماں بتائیں کیسے؟ محنت میں نے کی، تبلیغ میں نے کی، در در میں گیا، افہام و تفہیم میں نے کی، ٹھوکرے میں نے کھائی، تکلیفیں میں نے جھیلی، کمال آپ کا کیسے؟ ارشاد فرماتی ہے بیٹا جب میں دودھ پیتا بچہ تھا، جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی، رب کعبہ کی قسم کبھی بسم اللہ کے بغیر میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔
کہا یہ سارا اثر اسی دودھ کا ہے۔
پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، حضرت آئے، سید صاحب آئے، پاؤں چومتے ہو اور ماں کو گالیاں دیتے ہو، ارے ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں اور ماں سے بڑا کوئی یودھا نہیں بابا، ارے پیروں کا پیر ہے بایزید بستامی جیسا، معرفت کا شہباز 30 سال تک بھٹکتا ہے جنگلوں میں بیابانوں میں، کچھ نہیں ملتا، اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے اماں خدا ڈھونڈنے گیا نہیں ملا، روتے رہے، ماں نے آنچل پھیلا دیا ایک رات میں کہ مولا تیرا قرب دے، کہا تیری وجہ سے عطا کر دیا۔ بایزید فرماتے ہیں جس دولت کے لیے 30 سال تک بھٹکتا رہا میری ماں کی دعا نے مجھے ایک لمحے میں مجھے ولایت کا مقام دلا دیا۔
اللہ سبحان اللہ۔
اس لیے پیروں کی دستبوسی، علماء کا ادب احترام اپنی جگہ کریں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں اماں کو گالی دیکھے جو ہے کسی کا بھلا نہیں ہوگا بابا۔ پھر فرماتے ہیں مالک کہ یہ حسب و نسب کے اعتبار سے روئے زمین میں ان کی، کہتے جن کی ماں، جن کی ایک نانی حضرت خدیجہ ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے اجداد میں سے حضرت امیر حمزہ ہیں، امیر حمزہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور ان کی شہادت کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسد اللہ اور سید الشہداء۔ امیر حمزہ کے بارے میں سید الشہداء تو حضور نے فرمایا ہے، بتائیے حدیث ہے، حدیثوں میں ہے
کہ یہ شان ہے سید الشہداء ہے۔ امیر معاویہ سے کہتے ہیں معاویہ جن کا گھرانہ اتنی نسبتوں سے گھرا ہوا ہے اور ان کے بھائی امام حسین ان کے بارے میں آقا نے فرمایا الحسین والحسن سیدا شباب اہل الجنہ،
جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور ایسے اٹھایا حضور نے ایک مرتبہ امام حسن کو، ایسے اٹھایا اور جانتے ہیں آسمان کی طرف رک کر کے آپ پڑھتے ہیں اللہم انی احب فاحبہ۔ اس کا ایک سرسری مفہوم آپ نے کیا سنا کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کر، ایک مفہوم میں بتاتا ہوں صوفیوں کا مفہوم، صوفیانہ تشریح ذرا آپ سماعت فرمائے،
مفہوم یہ بنا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میں محب ہوں، حسن میرا محبوب ہے، احب ہوں میں محب ہوں میں محبت کرنے والا، اور کس سے محبت کی جا رہی ہے؟ محبوب کون ہے؟ امام نبیوں کے امام فرما رہے ہیں میں حسن کا محب ہوں اور حسن میرا محبوب ہے۔
میاں محب بنو یا محبوب بنو، اور دونوں ہی بننا آسان نہیں۔ آج محبت کے جھوٹے دعوے دار بہت ہو گئے ہیں،
جو آدمی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے بغض کرے، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے ایک مرتبہ مولا علی سے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔
سبحان اللہ،
حیران ہو گئے، شہر علم کا دروازہ کا حضور کیا معاملہ ہے کہ کیسے کا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی، اتنی نفرت کی، اتنی توہین کی کہ ان کو جو ہے توہین کرتے رہے، برا کہتے رہے اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ کا وہ نفرت میں برباد ہوا اور ایک گروہ محبت میں برباد ہوا، کہ ایک گروہ نے جسے عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے گم ہوئے، اتنے گم ہوئے کہ خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا سے جا کر ملا دیا۔ علی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، قرب قیامت ایک جماعت آئے گی، ایک فرقہ، حضور فرماتے ہیں اس کا نام رافضیہ ہوگا، نام بتایا ہے رافضیہ، رافضی نام ہوگا، تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ محبت میں سچا، اور کچھ لوگ توہین کریں گے، مولا علی کی توہین کریں گے۔ اس سلسلے میں اعلی حضرت اتنی بہترین ترجمانی فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناب ہے اور اطرت رسول اللہ کی، نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جنہیں صحابہ بھی چاہیے اور اہل بیت بھی چاہیے۔ ان کے درمیان اگر اہل بیت کے نام پر اگر آج کوئی پھوٹ ڈالتا ہے تو ایسا سمجھ لو کہ یا تو وہ شیعہ ہے یا تو شیعوں کا جو ہے ترجمان ہے، اور یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں، میں نے بتا دیا ہے مجدد الفسانی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجدد الفسانی کے خلیفہ حضرت محمد ہاشم رحمت اللہ علیہ بڑے عارف باللہ تھے۔ آخری گفتگو سن لے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو وقت دیا گیا تھا اس وقت کے حساب سے چلنا ہوں میں، بلکہ کچھ آگے بڑھ گیا ہوں میں، سید صاحب کی نوازش ہے۔ دیکھے فرماتے ہیں کہ مکتوبات امام ربانی، مجدد الفسانی کی جو مکتوبات ہے بارگاہ غوثیت میں مقبول ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سید صاحب تھے، میرے ایک دوست کون تھے، سید صاحب تھے، ان کو ایک مکتوب میں نے امام ربانی کا پڑھنے کے لیے دیا، پڑھنے لگ گئے۔ امام مجدد الفسانی کا مکتوب پڑھتے پڑھتے ان کی نظر ایک عبارت پر گئی، عبارت کیا تھی کہ مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا گستاخ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ابو بکر اور حضرت عمر کی گستاخی کرے۔ توجہ، بڑی اہم بات ہے، علمی گفتگو ہے، توجہ، جو ان کی طرح گستاخی اور جو سزا ادھر، وہی سزا امیر معاویہ کو، یہ امام مالک کا مسلک تھا۔ تو وہ جو مطالعہ کر رہے تھے وہ سید صاحب تھے، ان کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت تھی، دل ان کا صاف نہیں تھا، کیونکہ تاریخ کی کتابیں پڑھ لی تھی، صفین اور جنگ جمل، یہ شیعہ لوگوں نے جو لکھی ہے اور سوشل میڈیا پہ وہی چلائی جا رہی ہے، سنیوں کے دماغ کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ناراض ہو گیا کہ مجدد الفسانی نے جو لکھا ہے میں سے متفق نہیں ہوں، اور ان کا جو دفتر تھا وہ پٹھک دیا، زمین پر مار دیا، سید صاحب تھے ماشاءاللہ، اوریجنل تھے لیکن زمین پہ مار دیا۔ اب زمین پہ مارنے کے بعد رات میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی اللہ کا عارف ہے، اپنے زمانے کا غوث ہے، قطب ہے، اپنے زمانے کا غوث ہے، خواب میں آئے کہا سید صاحب آپ نے میری کتاب کو زمین پر اٹھا کر مار دیا، کہا ہاں، کہا کون سی بات پٹی نہیں، کہا امیر معاویہ کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں۔ حضرت مجدد الفسانی نے دلائل دیے، ایک دلیل، دو دلیل، سید صاحب کا دل صاف نہیں ہوا، اخیر میں جلال میں آئے، کہا سید صاحب اگر نہیں مانتے، کان پکڑ لیا اور کہا چلو تمہارے بابا مولا علی کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر جاتے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا، جو تمہارے باپ ہے، تمام سیدوں کے باپ ہے مجدد الفسانی۔ لیکن وہ سید صاحب بھی اس درجے کے تھے ہاں بابا کہ ان کو لے کر چلے گئے، اپنے کہاں نصیب بابا، کتنے خوش نصیب تھے، دیکھو بابا آخر کیا ہوتا ہے۔ بہترین باغ تھا، اس باغ میں حضرت مجدد علی ثانی اس سید زادے کو لے کر داخل ہوئے، دیکھا کہ کالی شان محل ہے، کہا ٹھہرو. اندر داخل ہوئے، ایک نورانی بزرگ چہرے پر بلا کی روشنی، بلا کا نور ہے، سلام کیا. مجدد علی ثانی با ادب بیٹھ گئے، بڑی دیر تک بات چیت ہوتی رہی اور اس سید زادے کی طرف باہر اشارہ کرتے رہے، کہا لے آؤ. اب مجدد علی ثانی باہر آئے، کا شہزادے مولا علی شیر خدا نے یاد کیا ہے، مولا علی شیر خدا نے یاد کیا ہے. اللہ اکبر، زمین تھرا گئی. اندر سید صاحب داخل ہوئے، مولا علی شیر خدا کی زیارت سے مشرف ہوئے، کہا بیٹا خبردار، رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات مت کرنا. یہ کون کہتے ہیں؟ مولا اپنے شہزادے سے کہتے ہیں کہ بیٹا معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور تمہیں علی نصیحت کرتا ہے کہ رسول اللہ کے کسی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات مت کرنا. تم کیا جانو کہ ہماری نیتیں کیا تھی؟
ہماری نیتیں کیا تھی تم کیا جانو؟ اور سنو کہ یہ مجدد الف ثانی فاروقی پوری دنیا میں اس وقت میرا نائب ہے، اس کی بات سننا.
سید صاحب کا دل اس وقت بھی صاف نہیں ہو رہا تھا. بابا اب رافضیوں کی بار بار جو چائے ایران میں جا کے چائے پی کے آئیں گے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے، تو ایسے چھو گا. بابا ان کا دل صاف نہیں ہو رہا تھا. مولا علی بھی جلال میں آ گئے، بابا شیر خدا جلال میں آئے. حضرت مجدد الف ثانی ادب سے کھڑے ہیں، کہا ایک تھپڑ لگا دو اسے. ایک تھپڑ لگایا مولا علی کے حکم پر، اور اس تھپڑ کے بعد کہتے ہیں دل کی دنیا بدل گئی.
اس لیے کہ وہ تماچا مولا علی کا تماچا تھا، دل صاف ہو گیا. سید زادے کہتے ہیں مولا علی نے مجھے حق کی پہچان کرا دی. تو علی علی کہنے والوں، جو علی والا ہوگا، یہ مجدد الف ثانی نے لکھا ہے، تاریخ کے کسی چوپڑے کا حوالہ نہیں دیا. اور اپنے خانقاہ کے بزرگوں سے پوچھنا کہ مجدد الف ثانی کون ہے اور ان کی مکتوبات امام ربانی کا مقام کیا ہے. تو کہا یہ رسول اللہ کے شہزادے. امیر معاویہ کی بارگاہ میں گفتگو چلی، کہا روئے زمین پر امام حسن جیسا حسب اور نسب میں کوئی رسول اللہ نے اٹھایا. کہتے احب، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے محبوب ہیں. امام حسین کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں احبہ، میرے محبوب ہیں اور میں محب. محب بنو یا تو محبوب بنو، اور دونوں بننا آسان نہیں. بابا اعلی حضرت سے پوچھا گیا، اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ محبوب بننے کے لیے مجاہدے کی عمر کیا ہے؟ فرماتے ہیں 80 سال. فرماتے ہیں 80 سال تک جب کسی خانقاہ میں، جب آل رسول کی بارگاہ میں، جب حضرت مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں، 80 سال تک جب کوئی مرید رگڑے گا، کسے گا، مجاہدہ کرے گا، ریاضت کرے گا،
جب جا کے کہیں دل اجلا ہوتا ہے، وہ محبوب بنتا ہے. لیکن امام حسن اور امام حسین کی اہل بیت کی عظمت پر قربان جائیں کہ ان کے نام اعمال میں جب یہ واقعہ ہوا ہے، بچے ہیں، 7 سال کی عمر تک آپ نے اپنے نانا کو پایا ہے. کتنے سال تک؟ 7 سال تھی. لیکن دیکھیں کہ رسول کی عطا کا عالم کیا ہے. امام حسن نے نہ ابھی سجدے کیے ہیں، نہ ان کے نام اعمال میں ریاضات ہیں، نہ مجاہدے ہیں، نہ بندگی ہے، نہ ان کے نام اعمال میں 25 سجدے تو بعد میں کیے ہیں، یہ بچپن کا زمانہ ہے. مگر رسول فرماتے ہیں
یہ میرے محبوب ہیں. تو بغیر کسب کے رسول نے انہیں مقام محبوبیت عطا فرما دیا.
یہ نقطہ سمجھ میں آیا آپ کے؟
ہاں. ارے محبوب بننا آسان نہیں بابا. ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، بڑی بات ہے. لیکن لطف کی بات تو اس وقت ہو جب خواجہ صاحب بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں اور حوالہ دے اپنی محفلوں میں کہ
فلاں جو ہیں صاحب ہمارے محبوب ہیں. ارے امام حسن اور امام حسین کا عالم دیکھے کہ حضور نے جنہیں شہادت کا دولہا بنایا ہے اور جنہیں حضور نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. ارے میاں شہادت کا دولہا تو بعد میں بنا دیا, مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سند پہلے دی جاتی ہے اور منزلیں اور امتحانات بعد میں لیے جاتے ہیں, منزلیں بعد میں طے کرائی جاتی ہے, پہلے سند دی ہے حضور نے. احبہ, حضور فرماتے ہیں مولا حسین میرا محبوب ہے, حسن میرا محبوب ہے, میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین کو بغیر کسب کے مقام محبوبیت تک پہنچایا, یہ ان کی شان محبوبیت ہے, یہ ان کی شان ہے. جانتے ہیں آخر میں سن لیجئے گا, امام حسین ایک جنازے سے نکلے, امام حسین ایک جنازے سے نکلے, چھوٹے تھے, بدن پر دھول اور نالین پر دھول. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فاقہ مست ابو ہریرہ محدث بھاگتے ہوئے تشریف لائے, سفید ریش ہیں چیرتے ہوئے اور قدموں میں گر گئے, اور نالین پر جو دھول تھی اور بدن پر ان کے پاس کپڑا تھا, اتنا ذکر ہے کہ کپڑا تھا, اب وہ کہاں رکھا تھا وہ نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کپڑا لے کر جو ہے تاریخ اسلام میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسین پہچان نہیں پائے, چھوٹے بچے ہیں ابھی, چھوٹے کیا ہیں بچے ہیں. آپ نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے, رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی اور عاشق اہل بیت ہیں, یہ شیعہ لوگ ان کو بھی ایسے ڈستے. امام حسین عرض کرتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آپ میرے جد کریم رسول اللہ کے صحابی ہیں اور آپ میرے نالین صاف کر رہے ہیں, آپ میرے جسم سے گرد غبار کو صاف کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فاقہ مست فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے شہزادے, جو میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں اگر مدینے والے جان لے تو تمہیں کاندھے پر رکھے زمین قدموں پر رکھنے دے, زمین پر تمہارے قدم رکھنے, میں وہ جانتا ہوں میں نے تمہارے نانا سے تمہارے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے. قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجر الا المعدہ فی القربا, اے نبی کے چاہنے والو اگر اجر رسالت کے طور پر اگر کچھ دینا چاہتے ہو قرآن کہتا ہے تو میری آل سے محبت کرنا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرنا اور نبی کے صحابہ کی توہین کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں آج کل یہی ہو رہا ہے, وہ کچھ لوگ جو ہے نا, قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ اہل بیت کی محبت, لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ محبت کا مطلب یہ کہ نبی کے صحابہ پر کی توہین کرتے ان کے اندر, یہ کبھی نہیں ہوا بابا, یہ جراثیم وہیں کے ہیں. یہ اگر کہیں آگ لگ گئی تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں شیعت پیچھے, جب دیکھو اہل بیت اہل بیت اہل بیت. ارے نبی کی اہل بیت کی شان تو ہائی ہے, شان کو شان کی طرح بیان کرو, لڑانے کے لیے نہیں. نبی کے صحابہ کے ساتھ کشتی مت لڑاؤ اس لیے کہ نبی کے صحابہ نے دین پہنچایا ہے اور نبی کے گھر والوں نے دین بچایا ہے. صحابہ بھی ہمارے ہیں اور نبی کے اہل بیت بھی ہمارے ہیں. یہ اگر کچھ ہے تو بابا پھر ایرانی چاہے, سب پورا بیک گراؤنڈ نکالو, آپ کو کہیں نہ کہیں تار جڑے ہوئے ملیں گے. اور میں بتا چکا کہ یہ فتنہ آج کا نہیں, مجدد الف ثانی کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا. حضرت مجدد الف ثانی نے ہندوستان میں سب سے پہلے روافض کے رد میں جو کتاب لکھی گئی وہ کون سی, رد روافض, پہلا کام مجدد الف ثانی نے کیا ہے اور ان کو بے نقاب کیا. اور وہ کہاں سے آیا تھا, ایران سے. کون لائی تھی فتنہ, نور جہاں, شاہ جہاں کو بھی ورغلا دیا تھا, لیکن شاہ جہاں ایمان لایا, توبہ کیا اور دین کے رستے پر ماشاءاللہ چل پڑا. کہا جان دادا ہم ایمان نہ دادا ہم, جان دیا ہے میں نے تم کو اپنی, ایمان نہیں دیا ہے, میرا عقیدہ مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے. تو عقیدہ بابا سنبھالو. حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں, بارگاہ میں مجدد الف ثانی کے بارگاہ میں جماعت رضا مصطفیٰ اور سید صاحب قبلہ ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی. اور آپ تمام اہل محبت سے بھی مل کر تمام ارباب سلسلہ یہاں پر موجود ہوں گے, اللہ ہم سبوں کو شیر اور شکر بنائے. اور ایک بات یاد رکھنا, رسول اللہ نے جو ہمیں اصول دیے ہیں وہ اصول ہے قرآن. قرآن
قرآن کہ مسئلہ ہے قرآن میں دیکھنا. قرآن سے اگر کوئی بھی ٹکرا جائے تو حضور فرماتے اس کی بات کو چھوڑ دینا, اب وہ میرے گھر کا ہو یا میرے باہر کا ہو. یہ حضور نے بتایا ہے, حسین کے نانا نے بتایا ہے, حسین کے نانا نے. تو اپنا ایمان بچائیں, ربیع النور کا یہ مہینہ ہے بارہویں شریف کا, خوب چراغاں کریں, خوب روشن کریں, گھروں میں, مسجدوں میں, محفلوں میں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود و سلام پڑھیں. یہ درود پاک کا مہینہ, یہ کون سا مہینہ ہے؟ درود پاک پڑھنے کا کثرت سے مہینہ ہے, جس ماہ میں اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے, اور وہ نعمت کیا ہے؟ اس کے رسول, اس کے رسول. تو جتنے یہاں پر حضرات تشریف فرمائے, سید صاحب قبلہ کا مشکور ہوں کہ دو سال سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا تھا, اور آج آپ کے اس دیار محبت میں سرکار شہنشاہ پیٹلاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا. دو بول جو بیان ہوئے اللہ اسے قبول کرے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.